see a new world coming into view. A world in which there is the very real prospect of a new world order.
سرزمین شرک بن جائے، تقدیر شر مشرکانہ ہو. یہاں پر استکبار آیا ہے اپنی عالمی قیادت اور رہبری ثابت کرنے کے لیے. یہ دیرینا آرزو تھی، یہ توجہ رہے آپ کی، کہ جب سے امریکہ مضبوط ہوا ہے یہ ملک تقریباً لگ بھگ ایک صدی وجود میں، تو ایک صدی سے پہلے آ چکا ہے، ایک صدی سے ان کی یہ کوشش تھی، ان پوری ایک صدی آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک ان کی یہ پوری کوشش تھی کہ دنیا کی قیادت زمام ہمارے ہاتھ میں آ جائے. اور یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں ایک صدی سے، اس وجہ سے کہ ایک صدی سے دنیا پر ایک آنکھ ناظر ہے. یہ ذہن میں رہے آپ کو، ایک آنکھ پوری دنیا کو نظر میں رکھے ہوئے. فری میسنز کا تو آپ نے نام سنا ہوا ہے، فری میسنز کا نام سنا ہوگا بازو، نہیں سنا تو ذہن رکھ لیں. اس کے بعد جہاں بھی فری میسن کے بارے میں کوئی بات آئے یا نقطہ آئے تو اس پہ ذرا حساس ہو جائیے. فری میسن ایک وہ نامرئی آنکھ ہے، ایک آنکھ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ دجال ہے نا، ایک تنظیم ہے عالمی، اس کا نام ہے فری میسن، یعنی آزاد معمار، دنیا کے معمار، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ بشریت کی بقا اور سعادت صرف ہمارے نظریے اور ہمارے ہاتھ سے ممکن ہے. اور خصوصاً بعض چیزوں پر حساسیت کے ساتھ ہاتھ رکھ کر نشاندہی کر کے کہا کہ دین اور مذہب بشریت کے لیے سب سے بڑی مضر چیز ہے، چونکہ دین انسان کو، مذہب انسان کو رجعت پسند بنا دیتا ہے، ترقی سے روکتا ہے، دین نفرتیں پھیلاتا ہے. وہی بہانے جو ہم دیتے ہیں ان کو، دین نفرتیں پھیلاتا ہے، بشری بشر کو بشر کا دشمن بناتا ہے، انسان کو انسان کا دشمن بناتا ہے. وہی چیزیں جو ہماری سرزمین سے فلمیں پہنچتی ہیں اور دیکھتے ہیں یہ لو یہ مذہب ہے تمہارا. لہذا سب سے پہلا نسخہ جو تجویز کیا کہ زمین پر مذہب نام کی کوئی چیز نہ ہو، یہ فری میسن کا پہلا ہدف ہے. ان کی علامت، ان کا لوگو ایک آنکھ ہے. آپ بہت ساری ٹی وی پہ جو ایڈورٹائز آتی ہیں بہت ساری چیزوں کی، جن میں کسی نہ کسی طریقے سے اس گرافک پہ اگر غور کریں تو آپ کو ایک آنکھ نظر آئے گی. ابھی کل ایک برادر نے متوجہ کیا کہ ایک ڈالر کے نوٹ پر بھی، امریکہ کا جو ایک ڈالر کا نوٹ ہے اس کے اوپر بھی ایک آنکھ بنی ہوئی ہے. ایک آنکھ دجال کی علامت نہیں ہے، ایک آنکھ فری میسن کا لوگو ہے، یعنی ایک ایسی آنکھ جو دنیا پر نظر رکھے ہوئے ہے، پوری دنیا کو اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے. یہ ایک آنکھ ناظر ہے، وہ ایک آنکھ اس کا مرکز، وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم ہیں. یعنی فری میسن جو پوری دنیا میں ہے، آپ کے ملک میں بھی ہیں بڑے بڑے نام، آج بھی بڑے بڑے نام فری میسن کے آتے ہیں اور آ کر آپ کی حکومتوں کو، آپ کی قوموں کو لاہے عمل دے کر جاتے ہیں. تمام اسلامی ممالک میں اس وقت جتنے بھی حکمران ہیں اور خصوصاً سیاستدان، اب شاید نام لینا مناسب نہ ہو ورنہ میں نام بھی لے لیتا، کہ آپ کے ملک میں بڑے بڑے سیاستدان در حقیقت فری میسن کے عمال ہیں، سر کرتے ہیں، گماشتے ہیں، اور اسی طرح باقی اسلامی دنیا میں فری میسن کے گماشتے ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا پر ہماری حکومت اور راہبری اور قیادت ہو. یہ خواب دیرینہ آرزو امریکہ کی ایک صدی سے، جس کی ہوس میں اور خواہش میں کڑک رہے تھے. مختلف دنیا میں انہوں نے ہنگامے کیے، حوادث سانحات برپا کیے تاکہ کسی طریقے سے اپنی اس آرزو کو پہنچائے. ایک قیادت پوری دنیا کی اور وہ بھی ہمارے ہاتھ میں، یعنی نام بظاہر امریکہ کا ہو لیکن حقیقت میں فری میسنز ہو، اور باقی ساری دنیا ان کے ہمراہ ان کے تابع فرمان. نیو ورلڈ آرڈر اسی کا نعرہ ہے, فری میسنز کا نعرہ ہے. یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ان کو امریکہ کے بننے کے بعد پہلی دفعہ تاریخ میں ان کی یہ دیرینہ آرزو پوری ہوئی کہ عالمی قیادت اور عالمی راہبری کے لیے میدان ہموار ہوا ان کے لیے. ساری دنیا ان کے ہمراہ ان کے تابع فرمان. نیو ورلڈ آرڈر اسی کا نعرہ ہے, فری میسنز کا نعرہ ہے.
It is in our hands to leave these dark machines behind, the dark ages where they belong, and to press forward to cap a historic movement towards a new world order and a long era of peace.
All these new challenges are bringing together about the biggest restructuring we have ever seen, not just of the global economy, but of the global order as a whole. And 200 years ago, a famous British foreign secretary said that the new world had been called into existence to redress the balance of the old. In 1990, another old world ended, dominated by the Cold War, and people talked then, in 1990, of a new world order. What they actually meant then was a new political order. And what was not foreseen then, but is obvious now from everything that we see and do, what we experience in every day of our life, is the sheer scale and speed and scope of globalization. And it's only now that we can begin to understand that the world order that globalization brings and what it's going to look like, it's driven forward now not just by the balance of military strength, the Cold War times, or ordinary political power. It's being driven forward by a seismic shift in economic power that we see around us. But what does the new world order mean for countries like ours who are looking to succeed? I suggest that the countries that are going to succeed are those that combine flexibility, free trade, open markets, with proper stewardship of the environment and investment in education, infrastructure and innovation. And the question for us is how we meet and master all these challenges to ensure that Britain enhances its competitiveness in the process and realizes what I believe is our destiny of success in this new world order. So, in conclusion, ladies and gentlemen, a new world is emerging. It is a new world order with significantly different and radically new challenges for the future.
I think it is important that every thoughtful American have a world view, understand where we are at this moment in history. Then we can argue whether we're liberal or conservative or somewhere in the middle or Republican or Democrat or something else about what to do with it. But we need to have a world view. From 1945 and the end of the war through 1989 and the end of the Cold War, we had a world view. Republican and Democratic presidents alike, from Harry Truman to George Bush, stood for freedom and stood for certain propositions that would make America strong and healthy and grow the middle class and shrink poverty and stand against communism. And after 1989, President Bush said, and it was a phrase that I often use myself, that we needed a new world order, and instead it looks like we got a lot of disorder. And we still, and after 9/11, we've been more sensitive to the disorder in the world. A lot of disorder. And we still, and after 9/11, we've been more sensitive to the disorder in the world.
The President George Bush has talked time and time again about a new world order, and this is the best chance to begin to establish the new world order.
What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind: peace and security, freedom, and the rule of law.
عالمین
عراقی عوام نے قربانیوں کا راستہ انتخاب کیا، اور انہوں نے اب تک یہ عزم دکھایا ہے کہ ہم قربانیاں دیں گے لیکن کفر کی ذلت قبول نہیں کریں گے. یہ دھماکہ آخری دھماکہ نہیں ہوگا. جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ حالات اور برے ہوں گے. جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، مسلسل دو تین سال سے آپ کی خدمت میں مختلف حوالے چارج کر رہے ہیں، یہ حالات اتنے برے ہوں گے کہ اس وقت کا زمانہ ہمیں امن لگے گا. یہ حالات بہت برے ہونے کی سمجھ آئیں گے. اور اگر پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کو توفیق دی تو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کفر کس طرح سے ذلیل و خوار ہوگا یہاں پر. یہ میدان کفر کی ذلت کے میدان میں تبدیل ہو جائے گا. آپ ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر پرسکون رہیے گا، اگر کوئی ایک انسان پروردگار عالم کی دین کی نصرت کی خاطر اٹھتا ہے، خدا نے مطال فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم میرے دین کی نصرت کرو گے میں تمہاری نصرت کروں گا، وہ خدا اس کی نصرت کرے گا. آپ مطمئن رہیے، اگر یہ قوم خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر کھڑی ہوئی ہے، اگر یہ قوم خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کے نام پر کھڑی ہوئی ہے، پروردگار عالم اس کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا. اپنے اندر عزم کو زندہ رکھیے. یہ مصیبتیں سخت مصیبتیں ہیں، یہ مصیبتیں انسان کے دل کو مجروح کرنے والی مصیبتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک عزم لے کر کھڑے ہوئیے. اپنے دل کے اندر سمجھیے کہ خاندان اہل بیت نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ مصیبتیں اٹھائی ہیں. تو لوگوں کے اندر تجدید ایمان کی صلاحیت ختم ہو جائے. اب ان مزارات کو ختم کرنے کے لیے مختلف بہانے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کے پیچھے مختلف اہداف استعمال کیے جاتے ہیں. میں نے فرعون کی کارروائی آپ کی خدمت میں عرض کی قرآن کریم. فرعون کا کام یہ ہے قوم کو کمزور کرنا، شیعہ کو کمزور کرنے کا طریقہ کار انہوں نے یہی دیکھا ہے. پوری دنیا کے اندر چاہتے ہیں شیعہ اپنے ایمان میں کمزوری کا احساس کرے. آپ اور ہم تو کراچی کے رہنے والے ہیں، ہم اور آپ اس وقت کراچی میں تھے جب یہاں پر ہر دوسرے دن ہمیں ایک جنازہ اٹھانا پڑتا تھا. ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ اگر وہ سلسلہ ہر روز ایک آدمی کے ساتھ ایک سال چل نکلتا 365 لوگ مرتے، 10 سال چل نکلتا 3,500 آدمی مرتے، کیا حد تک کراچی سے شیعہ ختم ہو جاتی؟ کیا 3,500 آدمی مرنے سے کراچی سے شیعہ نے ختم ہونا تھا؟ ہمارے سامنے یورپ کی مثال ہے. یورپ میں چھوٹا سا ایک ملک بوسنیا ہرزگوینا ہے، وہاں پر ایک سول وار ہوئی، 2,50,000 آدمی مارے گئے. کیا اسلام ختم ہو گیا وہاں سے؟ یہ مشکل نہیں ہے، اصلی مشکل ہے لوگوں کے روحیے اور لوگوں کی موریلز کو ختم کر دینا. دشمن کا واضح ہدف یہ ہے شیعت کے موریل کو ختم کر دے، شیعت کی بڑی ہوئی فکر کو ختم کر دے. اور نوارا احساس نہیں کر پا رہے اس وقت، پوری دنیا سمجھ پا رہی ہے اس وقت شیعہ کا عزم کس جگہ کے اوپر ہے. میں مقرر اس بات کو دہراتا ہوں مختلف جگہ پر، مجبور ہوں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں. انہوں نے پتہ نہیں کتنے مصنوعی کام کیے اہل بیت کی فکر کو نیچے لانے کے لیے. انہوں نے مجاہد کھڑے کیے افغانستان کے اندر، مجاہد جہاد کے نام پر ایک حکومت تشکیل دے دیتے ہیں، اپنے لیڈر کو امیر المومنین کا لقب دے دیتے ہیں. یہ سارے کام انہوں نے کر دیے صرف ایک ہدف کی خاطر، کسی طریقے سے خاندان اہل بیت کی فکر کے مقابلے میں کوئی اور فکر نافذ کی جا سکے. الحمدللہ رب العالمین، پروردگار عالم کے اذن سے پچھلے سال ایک واقعہ پیش آیا، 34 دن کا واقعہ پیش آیا، اور پوری دنیا کے مصنوعی مجاہد ختم ہو گئے. اہل بیت کا ماننے والا حسن نصر اللہ عزت پا گیا. انہوں نے فرقہ واریت پھیلائی وہابیت کے ذریعے سے، مختلف افکار کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ایک دوسرے کے دستوں کے رباؤں کو. کتنے ہی موقعوں پر مسلمان مسلمان سے لڑتا رہا، کتنے ہی موقعوں پر شیعہ اور سنی ایک دوسرے سے لڑتے رہے. ان تمام مدتوں کے بعد 1990 میں 200,000 کا لشکر عراق کے اندر لے کر آئے. اب کیوں لے کر آئے؟ 200,000 کا لشکر تو 1860 میں بھی نہیں لائے تھے، اب کیوں لانے پر مجبور ہوئے؟ صرف ایک وجہ سے، خاندان کے اہل بیت کے ماننے والے اتنی طاقت پکڑ گئے تھے کہ اب ان کی سازشوں کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا. انہوں نے عراق کے ذریعے ایران کو لڑایا، پھر وہ اس سازش کے ذریعے سے مسلمان مسلمان سے لڑے، شیعہ شیعہ سے لڑے. اب ذرا عراق اور ایران کی جنگ میں سازش دیکھ رہے ہیں آپ، دونوں طرف اہل بیت کے ماننے والے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. بحمد اللہ رب العالمین پروردگار عالم نے مسلمانوں کو نصرت دی، ان کی سازش کا خاتمہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے احساس کیا کہ اب ہماری کسی سازش کا کوئی امکان نہیں، اب خود میدان میں اترنا پڑے گا. خواہ نخواہ مجبور ہوئے کہ میدان کے اندر اترے. میں عرض کر رہا ہوں 150 سال میں کبھی اتنی فوج لے کر یہاں نہیں آئے تھے، پہلی دفعہ آئیں. اور جب 2001 میں انہوں نے اپنے حملے کا آغاز کیا 11 ستمبر کے واقعے کے بعد، تو کہہ کر کیا کہ ہم وہ جنگ شروع کر رہے ہیں جو 1000 سال پہلے بند کی تھی. امریکی صدر نے منہ سے کہا ہے کہ ہم کروسیڈ شروع کر رہے ہیں، ہم صلیبی جنگ شروع کر رہے ہیں. صلیبی جنگ 1000 سال پہلے بند ہوئی تھی، منہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم صلیبی جنگ شروع کر رہے ہیں. بالکل صلیبی جنگ کی طرح عیسائی لشکر بن کر مسلمانوں کے اسی خطے پر حملہ آور ہوا ہے جہاں 1000 سال پہلے حملہ آور ہوا تھا. 1000 سال تک ان کی سازشیں چلی ہیں، انہوں نے صرف مسلمان مسلمان لڑائے، شیعہ شیعہ لڑائے. اتنی مدتوں کے بعد اب مجبور ہوئے اپنا لشکر کودے ہیں، اب اپنا لشکر لے کر آئے. اور اس دفعہ جو آئے ہیں انہی دعووں کے ساتھ آئے جو 1000 سال پہلے کا دعویٰ تھا، دنیا اسلام کا مکمل خاتمہ.
Power go out of their way to make sure that you are perpetually misled and manipulated. The majority's perception of reality, especially in the political arena, is not their own. It is shrewdly imposed upon them without them even knowing it. For example, the public at large actually believes the invasion of Iraq is going badly, as sectarian violence doesn't seem to stop. What the public fails to see is that the destabilization of Iraq is exactly what the people behind the government want. This war is to be sustained so the region can be divided up, domination of the oil maintained, continual profits reaped for the defense contractors, and most importantly, permanent military bases established to be used as a launching pad against other oil-bearing, non-conforming countries such as Iran and Syria. For further implication that the civil war and destabilization is purely intentional, in 2005, two elite British SAS officers were arrested by Iraqi police after being caught driving around in their car shooting at civilians while dressed up as Arabs. After being arrested and taken to a jail in Basra, the British Army immediately requested the release of these men. When the Basra government refused, British tanks came in and physically broke out the men from the Basra prison.
If you wish to destroy an area, how do you do it? Well, there are two ways. You can go in there and bomb it and so forth, but that is not very efficient. What you do is you try to get the people in that area to kill each other and to destroy their own territory, their own farms, and that's what's been done in that area. The way in which you destroy an opponent is get him to destroy himself by dividing his ranks against one another. Then you feed both sides. You have agents feeding both sides, inflaming both sides. And they kill each other off. And it's time that some of us woke up to this reality, to understand that people who try to maintain empires and create empires do it by manipulating the people they're trying to conquer.